أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اے اللہ، ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں، ایسے علم سے جو ہمیں فائدہ نہ دے، ایسے دل سے جو آپ سے نہ ڈرے، ایسے نفس سے جو بھلائی سے کبھی سیر نہ ہو، اور ایسی دعوت سے جو کبھی قبول نہ ہو. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإليه أنيب. وبعد ذلك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمد للہ. ایمان کیسا ہے؟ الحمد للہ. کیسا گزرا پورا ہفتہ؟ کتنے لوگوں کا اچھا گزرا؟ اور باقی سب کا؟ جی، ان کا نہ اچھا گزرا ہے نہ برا گزرا ہے، اچھا گزرا ہے الحمدللہ. کیا وجہ ہے، کیوں اچھا گزرا ہے؟ چلیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہر دن بہت خوبصورت ہمارے حق میں بنا دیں، آمین یا رب العالمین. اچھا، جب سورۃ الفاتحہ پلے ہوتی ہے، وہ کس لیے پلے ہوتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ پلے ہوتی ہے ہر لیکچر سے پہلے، وہ کیوں پلے ہوتی ہے؟
شکر ادا
کرنے کے لیے. دعا ہے، شکر ادا کرنے کے لیے نہیں، ایک دعا ہے. وہ اس لیے نہیں پلے ہوتی کہ اس وقت ہم جلدی سے قرآن کھول لیں. جب سورۃ فاتحہ پلے ہو تو آپ اپنا دوپٹہ بھی سیٹ نہیں کر سکتے. آپ اتنی خوبصورت، اس سے قرآن کی بگننگ ہوتی ہے. پورا قرآن ایک طرف اور سورۃ الفاتحہ ایک طرف ہے، اور اتنی خوبصورت دعا ہے، اس میں جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ریڈی ہوتے ہیں جواب دینے کے لیے. ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ واپس جواب دیتے ہیں. وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی نا، ہم پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگلا جواب دیتے ہیں. اور وہ ایک دعا ہے، ایک اتنی خوبصورت دعا ہے جس میں اللہ کے پہلے ہم حمد کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ سے مدد چاہ رہے ہیں. اللہ ہم آگے جو کچھ کرنے جا رہے ہیں میرے پاس میں تو نہیں ہے، میں تو عمل نہیں کر سکتی آج کے اتنے پرفتن دور میں، آپ کروائیں گے. تو وہ دعا ہے، اور دعا اس طرح مانگی جاتی ہے یا ایسے سنی جاتی ہے. میں دیکھ رہی تھی آپ سب اس وقت ریلیکس ہو جاتے ہیں، کوئی اپنے قرآن کھولتے ہیں، اپنے پاراز کھولتے ہیں، اپنے پین، اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں، وہ آرام کے لیے نہیں پلے کی جاتی. اس وقت بس آپ اپنا دوپٹہ بھی سیٹ کرنا چھوڑ دیں. کیا آپ تو اس وقت اتنے دل سے آپ مانگیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ زندگی میں کچھ عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن کچھ اعمال کرنا بہت مشکل ہوتے ہیں، ہے نا؟ مثلاً کوئی بھی عمل، ہر انسان کی زندگی میں یہ ایک جنگ ہوتی ہے کہ وہ کچھ نیکی کے کام آسانی سے کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتا، کچھ برائی کے کام آسانی سے چھوڑ سکتے، کچھ چھوڑ ہی نہیں سکتا. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی توفیق ہوگی تو نیکی کے راستے آسان ہوں گے، نہیں ہوگی تو نیکی کے یہی راستے مشکل ہو جائیں گے. کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ اس کلاس میں آئے ہیں، آپ کیوں نہیں آتے؟ ان کو نیکی کا راستہ مشکل لگ رہا ہے. کتنے آن لائن اسٹوڈینٹس ہیں جو لیفٹ کر کے گئے ہیں، نیکی کا کام ہی نہیں ہو پا رہا. کیوں، کیا ریزن ہے؟ آسانی نہیں مل رہی نا. تو اس میں ہم آسانی کی دعا اللہ سے کرتے ہیں. تو اس لیے دل سے سنا کریں اور کوشش کیا کریں سورۃ الفاتحہ میں جب بھی قرآن کی تلاوت پلے ہو. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب قرآن سنا جائے، فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، ترحمون یا ترحمون، جی، کہ تم غور سے سنو، تم خاموش ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس لیے آئی ہوپ کہ آئندہ جب بھی آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت پلے ہوگی تو اس وقت آپ بالکل خاموشی سے سنیں گے، تاکہ اس کا اثر ہم پہ ہو، اور جو ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں قبول فرمائے. جی، تو ہم تدبر کی کون سی صورت پہ تھے؟ سورہ لہب. کیسے لگی آپ کو سورہ لہب؟ کیا کچھ پورے ہفتے یاد رہا؟ ایک دو بندے بتا دیں، اور تھوڑی اونچی آواز سے بتا دیں. جو آپ کے عمل میں رہا ہے وہ بتائیے گا. دے دیں گے، ٹھیک ہے. یعنی اللہ کی نعمت کو اللہ کے لیے ہی خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. کوئی اور کوئی نقطہ؟ جی جی. یعنی الفاظ پہ آپ نے غور کیا کہ میں اب الفاظ سوچ سمجھ کے ادا کروں گی، ٹھیک ہے، گڈ، بارک اللہ فیکم. کوئی اور؟ اور کسی کو کچھ نہیں یاد رہا پورا ہفتہ؟ جی.
اور ایک تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے اپنے حسن پہ غرور کیا، وہ بہت زیادہ غرور اس نے کیا تھا، تو اللہ نے اس کا حسن اسے چھین لیا.
بالکل.
جب وہ مرا تو اس کی لاش کو اس کے بیٹوں نے اس کو لاش کو باتیں نکالی، اسی طرح اس کی لاش کو دریا میں سن.
تو کیا کرنا چاہیے
ہمیں؟ جو اللہ نے حسن دیا اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، اس کو ظاہری ترجیح تکبر غرور نہیں کرنا چاہیے،
تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. کوئی اور پوائنٹ کسی کو؟ پورا ہفتہ کچھ نہیں اور باقیوں کو یاد رہا، ماشاء اللہ کلاس بھری ہوئی ہے. جی جی بتائیے. یہ بہت اہم سبب تھا کہ اخلاقی بیماریوں میں اگر ہم مبتلا رہے تو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. مثلاً حقوق العباد میں کمی کوتاہیاں رہی تو حقوق اللہ بے معنی ہے. ایسے نہیں ہے کہ ابو لہب نے کچھ اچھے بھی تو کام اس نے زندگی میں کیے ہوں گے، جس طرح اس نے نوکرانی آزاد کر دی تھی، لیکن کیا ہے، کیوں اتنی پکڑ آئی؟ حقوق العباد میں بہت غلط تھا، پڑوسیوں کے حقوق میں، رشتہ داروں کے حقوق میں. تو اس لیے ہمارے دین کا جو ایک میجر حصہ ہے وہ حقوق العباد پر ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ ہم حج، عمرے، نمازیں اور روزے رکھے اور زکوٰۃ اور نفلی صدقات دے کر ہم اللہ کے بہت پیارے بن گئے ہیں، اگر حقوق العباد میں معاملہ خراب ہو گیا تو حقوق اللہ کچھ فائدہ نہ دے گا. میں کل بھی پڑھ رہی تھی کہ ایک عورت اس نے ایک بلی کو پیاسا رکھا تو جس سے وہ جہنم کی حقدار ہو گئی. بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی کہ ایک بلی کو پیاسا رکھا. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم انسانوں کو کتنا تنگ کرتے ہیں. یہی انسان اور اس انسان کی آنکھ کا ایک آنسو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے بڑھ کے محبوب ہے. اور ہماری وجہ سے کتنی آنکھیں نم ہوتی ہیں, کتنے لوگ روتے ہیں, کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں. کیا بنے گا ہمارا, کیا بنے گا؟ تو اس لیے حقوق العباد کے معاملے میں بہت ڈرنا چاہیے. چلیں جی, آج ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ سب کی توجہ کہاں ہوگی؟ اپنے یعنی میری آواز پر ہوگی. اور نظر کہاں پر ہوگی؟ اپنے سپارے پر ہوگی. ٹھیک ہے. اور کیسے بیٹھیں گے سب؟ دو زانوں ہو کر. ٹیک لگا سکتے ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے, ایک دوسرے پہ ٹیک لگا لیں. آگے گرمی ہے, ساتھ والے پر رحم کریں. ٹھیک ہے, کوشش کریں کہ آپ اور ساتھ والے بندے کے درمیان تھوڑا سا فرق ہو. ایک تو آلریڈی گرمی, اور آپ اگر کسی دوسرے کے اوپر گریں گے تو وہ تیسرے پہ گرے گا اور اس طرح مسئلہ تھوڑا خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چلیں جی, اب ہم شروع کرتے ہیں. دوبارہ سے میں تلاوت پلے کرتی ہوں, آپ غور سے سنیے گا, پھر ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب, ما اغنا عنہ ماله وما کسب. سیصلا نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد.
آیت نمبر 3. آیت نمبر 3 بھی پچھلی آیات کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سیصلا نارا ذات لہب, کہ عنقریب ابو لہب فل فلیم والی آگ میں روسٹ کیا جائے گا. یعنی اب اس کی ایک اور سزا بتائی جا رہی ہے. پہلی دو آیات میں اس کی دنیاوی سزا تھی, اور اب اس آیت میں اس کی آخرت کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ آخرت میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا, کہ وہ جلے گا, اور کس میں؟ آگ میں جلے گا. اور وہ آگ کیسی ہوگی؟ ذات لہب, شولوں والی آگ میں اس کو جلایا جائے گا. اب دیکھیں یہاں پہ ایک پہلا ہی جو حرف ہے ہمارے پاس سین, سیصلا, تو اس کو کہتے ہیں, سین کو حرف تقریب کہتے ہیں, یعنی فیوچر میں عنقریب اس کا انجام ایسے ہونے والا ہے. اور کیونکہ اللہ کے لیے قیامت بہت قریب ہے, آج سے 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اقترب للناس حسابہم, کہ قیامت قریب ہے. اور اللہ کے لیے تو ہر چیز بہت قریب ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عنقریب ابو لہب کس میں جا کے گرے گا؟ آگ میں, اور اس میں اس کو روسٹ کیا جائے گا. اللہ اکبر. اب دیکھیے یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ذات لہب فرمایا. کتنی دفعہ لہب 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 آیا. اب دیکھیے کیوں اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذات لہب کہا؟ کیونکہ اس نے اپنے لیے خود یہ کنیت سیٹ کی تھی. اسے بڑا غرور تھا اپنے حسن پر اور اپنے ایسی جوانی پہ جو شعلے کی مانند چمکتی تھی. تو پہلے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی کنیت خود سلیکٹ کی تھی, تو پھر ساتھ والے لوگ بھی مکھن لگاتے ہوئے اس کو ابو لہب کہنا شروع ہو گئے. تو اللہ نے اسی کا لقب اسی کے اپوزٹ کر دیا. اللہ نے کہا کہ وہ بھی آگ میں جلے گا, کس میں؟ ذات لہب, شعلے والی آگ میں جلے گا. یعنی ایک بھڑکتا ہوا شعلہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ کے ہی قابل ہے. تو گویا ایک بھڑکتا ہوا انسان بھڑکتی ہوئی آگ کو ہی زیب دیتا ہے. ایک ٹھنڈی جنت کا حقدار ایک ٹھنڈا شخص ہوگا, ایک صبر کرنے والا شخص ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیے, جس طرح لاسٹ کلاس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض دفعہ ہمارے الفاظ ہی ہمارے لیے مشکل کھڑی کر دیتے ہیں, تو اس لیے اسی کے الفاظوں نے اس کے لیے مشکل کھڑی کی. اب بہت سے لوگ اس صورت پہ اعتراض کرتے ہیں جو نان مسلمز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا دین ہے کہ جس میں ایک بندے کو اتنا پکڑا گیا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی، اور اس کی بیوی کو بھی نہیں چھوڑا گیا. وہ تنقید کرتے ہیں اس صورت پہ. کچھ مستشرقین جن کا نام ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے قرآن اور کیسا ریلیجن ہے کہ جو پہلے خود کہتا ہے کہ وعفو واصفحوا، اور آگے آ کے خود ہی ایک بندے کو پکڑ رہا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ اللہ نے انسان کو پکڑنے کے لیے یا سزا دینے کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں. میں پچھلی کلاس میں آپ کو بتا چکی تھی کہ اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا. تو یہ کیسے پھر اللہ کے عدل ہے اور اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے. ایک شخص اتنا ظالم ہے، ایک پیغمبر کے حق میں، اس کی بچیوں کے حق میں اس نے کسی طریقے کا لحاظ نہیں کیا. اس کی بیوی محمد کو مزمم کہتی تھی، اور جس کے جواب میں رسول اللہ کہتے تھے کہ اچھا وہ کسی مزمم کو پکارتی ہے، میں تو محمد ہوں. یعنی اتنا خوبصورت رسول اللہ جواب دیتے تھے کہ میں تو محمد ہوں، میں تو مزمم ہوں ہی نہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس کو بار بار ہدایت کی اپرچونیٹیز دی تھی، لیکن اس نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا. تو اس کے بعد اللہ کا غصہ اور اللہ کا غضب بھڑکا، اور پھر اللہ نے یہ سزا اس کے لیے تجویز کی کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ آگ میں روسٹ کیا جائے گا. اب دیکھیے، ہدایت بہت غیور چیز ہے. یہ دل کے دروازے پہ بار بار دستک نہیں دیتی. ایک بار آئے گی، دو بار آئے گی، دس بار آئے گی. اگر آپ نے ویلکم کیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ چلی جائے گی اور اس کے بعد کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی. تو اس لیے خدارا، اگر کبھی ہدایت آپ کے دل کے دروازے پہ دستک دے تو اس وقت اس کو قبول کریں. اگر اللہ نے موقع دیا ہے قرآن سننے کا، اللہ نے موقع دیا ہے کہیں آنے کا، تو اس کو ایکسیپٹ کریں. کہیں کوئی آپ کو صدا لگ رہی ہے کہ آج فلان جگہ درس ہے یا فلان جگہ کلاس ہے، وہ ایک پکار ہے، ہدایت کی ایک پکار ہے. تو اس وقت اس کو نظر انداز نہ کریں کہ یہ تو میرا نیند کا ٹائم ہے یا اس وقت میں ادھر ہوتی ہوں ادھر ہوتی ہوں. آپ چیزوں کو آگے پیچھے کریں، لیکن ہدایت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کریں. آپ کو ایک بار صدا آئے گی درس کی، دوسری بار آئے گی، دس بار آئے گی، اس کے بعد کوئی آپ کو صدا نہیں لگائے گا. اور یہ اللہ کا اصول ہے کہ جب کوئی چاہتا ہے اسی کو راہ دکھائی دی جاتی ہے. تو اس لیے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے سامنے بار بار ہدایت کے راستے اللہ تعالیٰ دکھاتے رہے اس کو، لیکن اس نے خود ایکسیپٹ نہ کیا تو اللہ کا غضب اس پر بڑھتا ہے. اب یہاں پہ اسکالرز اس آیت کی دو طرح سے تفسیر لیتے ہیں. ایک تو اخروی سزا میں نے آپ کو بتا دی نا کہ آخرت میں آگ میں جلے گا، اور وہ کیسے سزا ہوگی وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ آیت اس کے لیے دنیا میں بھی فٹ آتی تھی. کس طرح؟ کیونکہ وہ حاسد تھا، وہ حسد کرتا تھا. تو جو شخص حسد کرتا ہے نا، وہ ہمیشہ ڈسٹرب رہتا ہے، وہ ایک آگ میں جلتا رہتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو حاسد کرنے والا ہوتا ہے، اس کو کسی کی نعمت کا پتہ چل جائے تو وہ ایسی بے سکونی کا شکار ہوتا ہے جس سے پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے. وہ ہمیشہ دوسروں کی نعمتوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور اس وقت وہ اپنے آپ کو آگ میں جلا رہا ہوتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ دوسروں کے پاس اتنی نعمتیں ہیں، میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے، پھر اس کو اپنے اوپر غصہ آتا ہے، اپنے گھر والوں پر غصہ آتا ہے، بعض اوقات رب پر بھی آتا ہے، اور اسی طرح وہ بس ایک بے چینی کی اور ایک جلنے والی کیفیت میں رہتا ہے. تو اس طرح اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ آیت اس کے لیے دنیا میں بھی فٹ آتی تھی، کہ وہ بہت زیادہ حاسد تھا تو دنیا میں بھی وہ جلتا رہا ہے. تو یہ اس کی دنیاوی عذاب کی ایک کیفیت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ دنیا میں بھی فل فلیم میں تھا اور آخرت میں بھی اس کو روسٹ کیا جائے گا. تو اس آیت سے جو ہمارے لیے لیسن نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کی نعمت پر حسد نہ کریں. جس کو کوئی نعمت ملی ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا کمال ہے، اللہ کی دین ہے. کسی کو حسن ملا، کسی کو علم ملا، اچھا شوہر ملا، اچھا گھر ملا، کچھ بھی ملا، کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. آپ اس وقت کیا کہیں گے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک صورت میں اللہ سے اس کا فضل مانگ لیا کریں. اللہم انی اسألوکا من فضل, کہ اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتی ہوں. انسان کو اچھی لگتی ہیں, دن میں ہزار انسان کی ہزار چیزیں اچھی لگتی ہیں. یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہی کہ آپ بس ایسے بن جائیں کہ آپ کو کسی کا کچھ اچھا ہی نہ لگے, لگتی ہیں. بیٹھے بیٹھے کسی کی کون سی بات اچھی لگے گی, کسی کی کوئی چیز اچھی لگے گی, کسی کی کوئی جولری اچھی لگ جائے گی کبھی کیا, تو فوراً کیا کرنا ہے, کڑنے خود کو, احساس محرومی کا شکار میں خود کو لے آنے. نہیں, کیا فائدہ ایسی آنکھ کا کہ جو دوسروں کو دیکھتے رہے اور اپنی نعمت کو نہ دیکھے. تو بس فوراً سے اللہ کا فضل مانگنا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے. اللہ نے چاہا وہ رب آپ کا بھی ہے, جس نے ادھر دیا وہ آپ کو بھی دے گا, اور اگر نہیں دے رہا تو بس یہی وجہ ہے کہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے, ہم اس چیز کے اہل نہیں ہیں. کیا اب تک وہ ہمیں ملے تو ہم بہت زیادہ فتنے فساد کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں دولت کیوں نہیں ملی, کیا پتا وہ ملتی تو کتنے زیادہ انسان غلط یوز کرتا اس کا. کتنے لوگ کہتے ہیں ہمیں یعنی ایک خوبصورت گھر نہیں ملا, یا خوبصورتی نہیں ملی, یا یہ نہیں ملا, یا وہ نہیں ملا. کیا پتا وہ ملتا تو انسان خود کو کتنا نقصان پہنچا دیتا, جیسے ابو لہب نے خود کو کتنا نقصان پہنچا دیا ہے. تو جو نعمت ملی اس پر بھی اللہ کا شکر, جو نہیں ملی یہ اس رب کی حکمت تھی, وہ جانتا ہے کیوں نہیں ملی, اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہا کریں. اب اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر چار. اب اس کی آیت نمبر چار اور پانچ میں اس کی اسپاؤس یعنی اس کی بیوی کا ذکر آ جائے گا کہ وم رأتہ, اور اس کی بیوی حمالت الحطب, اٹھانے والی ہے لکڑی کے گٹھے کو, یعنی لکڑیوں کو اٹھانے والی ہے. فی جیدہا حبل من مسد, اور اس کی گردن میں رسی ہوگی بٹی ہوئی. اب آیت نمبر چار میں عروا بنت حرب کی بات ہو رہی ہے. یہ ابو سفیان کی بہن تھی, یاد رکھیے گا. بنو امیہ کا یعنی ایک دو قبیلے بہت فیمس تھے, قریش اور ایک بنو امیہ. تو بنو امیہ کے خاندان سے یہ بلانگ کرتی تھی. اس کو بھی بہت حسن ملا تھا, بہت امیر تھی, بیک بھی اسٹرانگ تھا, آگے جو سسرال تھا وہ بھی اسٹرانگ تھا, 10 بچے بھی ملے ہوئے تھے, اور اللہ نے شوہر بھی اتنا خوبصورت دیا ہوا تھا, اور سب سے بڑھ کر اپنی سوچ اور شوہر کی سوچ بھی ملتی تھی. تو اس نے بھی نعمتوں کو فلانٹ کیا, یعنی غلط یوز کیا مثلاً, اور کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنا نالج تھا اور اتنا اچھا بولتی تھی, لیکن کیسی بولی, اللہ کے رسول کے خلاف پوئٹری کرتی تھی, جگہ جگہ کرتی تھی. جی عروہ بنت حرب, عروہ بنت حرب, لیکن کس لقب سے مشہور تھی, ام جمیل کے نام سے, اور جگہ جگہ جا کے پوئٹری کرتی تھی. اسی نے محمد کو مزمم کہا, اور یہی تھی جو رسول اللہ کے گھر کچرا پھینکتی تھی, اور کبھی اینٹ اٹھا کے لے کے جاتے کہ آج محمد کو نہیں چھوڑنا. اس کے گلے میں ایک بہت قیمتی نیکلس تھا, بہت قیمتی نیکلس تھا جو ہر انسان کو بہت اٹریکٹ کرتا تھا. تو یہ اکثر اپنے اس لاکٹ کو, اپنی اس چین کو پکڑ کے کہتی تھی کہ اگر محمد کے مخالفت پر یہ بھی دینا پڑے تو میں یہ بھی دے دوں گی. یعنی اس قدر دشمنی میں آگے گئی ہوئی تھی. اور جب نیکلس پکڑتی تو لات اور عزا کی قسم کھاتی کہ میں اپنا قیمتی سامان بھی محمد کی نفرت میں خرچ کر دوں گی. یعنی دشمنی میں بہت ڈیڈیکیٹڈ ویمن تھی, بہت زیادہ استقامت کے ساتھ اس نے دشمنی کی ہے اور کھلم کھلا کی ہے, ایسی بندی تھی. اب یہاں پہ دیکھیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, یہاں پہ کیا لفظ آیا, وم رأتہ, ٹھیک ہے. وم رأ کس کو کہتے ہیں, عورت کو, بیوی کو کہتے ہیں نا. اس کے لیے قرآن میں ایک اور ورڈ بھی آیا ہے, لاسٹ ٹائم آپ کو دعا بھی یاد کروائی گئی تھی, اس میں بھی آتا ہے ازواج ہے نا, ٹھیک ہے. اب زوج اور امرأہ میں کیا فرق ہے, کوئی فرق ہے آپ کو, کیا لگتا ہے کیا فرق ہوگا, جی بتائیں. جی اکیلے, لیکن یہ تو اس کا بھی ہسبینڈ تھا. جی کسی اور کو پتا ہے, لیکن لڑکی کے لیے بھی آیا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ قرآن میں زوج کا ورڈ آیا, یا ایھا النبی قل لازواجک, اپنی بیویوں سے کہیں, ادھر بیوی کا ڈائریکٹ ورڈ آیا. کیا فرق ہے امرأة اور زوج میں, اسپیسیفک کسی ایک کی بیوی کے لیے, تو اس کے لیے زوج آئے گا, بیوی آئے گا. ٹھیک ہے, اور بتائیں بتائیں, میں چاہ رہی ہوں آپ تھوڑا دماغ استعمال. وامرأته کس کی بیوی؟ اس کی بیوی. اور زوج اس کی بیوی. ٹھیک ہے, ایک میں اس کی بیوی, ایک میں اس کی بیوی. جی بتائیں, اچھی بات ہے, آپ اپنے دماغ استعمال کریں کریں. کیا فرق آپ کو لگ رہا ہے نا کہ امرأة بھی بیوی اور زوج بھی بیوی, کیا کیا اس میں فرق ہے؟ ٹھیک ہے, آگے بتائیں. کسی اور کی بیوی آ جائے گا. جی جی آپ کلیئر کریں.
مطلب یہ ابو لہب کی بیوی کی بات ہو رہی ہے نا اس کی.
جی جی ٹھیک ہے,
اس میں یہ ہے کہ یہ مطلب
رینڈم, یعنی اس شخص کی بات نہیں ہوگی کہ کون سا, لیکن اللہ تعالیٰ تو رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ
وہ کوئی ازواج کی بات کرتے ہیں تو اس کی بیوی.
اچھا چلیں میں بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ دو لفظ آئے ہیں, وامرأة بھی اور زوج بھی, تو کیا فرق ہے؟ یاد رکھیے گا کہ جو انسان شادی کرتا ہے اس کی دو میجر وجوہات ہوتی ہیں, ویسے بہت سے فوائد ہیں. آدھا دین مکمل ہوتا ہے نکاح کرنے سے, دنیاوی اخروی ہر طرح سے بہت سے فوائد ہیں. لیکن جو دو بڑے فائدے ہیں نا شادی کے, ایک تو ہارمنی, یعنی معاشرے میں خیر کا پھیلانا تاکہ فساد کم ہو جائے, یعنی دو خاندان ملے, ایک خاندان ملے دوسرے خاندان سے, ادھر بھی کچھ کمپرومائز کیا جائے ادھر بھی کمپرومائز کیا جائے. یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور کی شادیوں کے بعد فساد زیادہ ہو رہے ہیں, لیکن شادی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ خاندان جڑتے رہیں, دو خاندان جڑیں پھر دو خاندان جڑیں, اور معاشرے سے فساد کم ہو اور خیر پھیلتا رہے, ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں. دوسرا فائدہ شادی کا یہ ہوتا ہے کہ اپنی سپیشی کو کنٹینیو کرنا, کہ نسل آگے بڑھتی رہے. یہ دو مین فائدے ہوتے ہیں شادی کے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں امرأة کا لفظ بھی آیا ہے اور زوج بھی آیا ہے. مثلاً ایک جگہ آتا ہے, یا ایوہ النبی قل لازواجک, اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. اور اسی طرح ایک اور جگہ آیا, یا آدم اسکن انت وزوجک فی الجنہ, کہ آپ اور آپ اپنی وائف یعنی حضرت حوا کے ساتھ جنت میں رہیں. اور امرأة کے لیے آتا ہے, وکان امرأته عاقر, یعنی ان کی وائف بانج تھی. اور یہاں پر بھی آیا, وامرأته حمالت الحطب. تو اب دیکھیں اس میں فرق ہوتا ہے. شیخ الشعراوی کہتے ہیں کہ زوج اور امرأة کا لفظ آیا ہے قرآن میں دونوں, یعنی قرآن میں امرأة اور زوج دونوں لفظ آئے ہیں. جہاں جہاں زوج کا لفظ آیا ہے تو وہاں یہ دونوں بینیفٹس موجود ہوتے ہیں. اب سمجھ گئے میرے بات؟ جہاں اللہ تعالیٰ کہیں گے نا کہ زوج, تو زوج میں دونوں فائدے آئیں گے. کون سے دو فائدے؟ پہلا فائدہ کیا؟ ہارمنی, یعنی خیر پھیلے. اور دوسرا فائدہ کیا؟ کہ نسل آگے بڑھے. لیکن یہ نہیں کہ اب امرأة خوبصورت ورڈ نہیں ہے, امرأة بھی خوبصورت لفظ ہے, لیکن امرأة میں ایک چیز موجود ہوگی, کیا اب تو خیر تو پھیلے لیکن اس عورت کی اولاد نہ ہو, کیا اب تو اولاد تو ہو لیکن وہ میاں اور بیوی ان کے ملنے سے خیر نہ آگے بڑھے. ٹھیک ہے, اب وہ اس کی دلیل کیسے دیتے ہیں؟ مثلا حضرت زکریہ کی وائف آتا ہے کہ وکانت امرأته عاقرہ, کہ ان کی بیوی کیا تھی؟ بانج تھی. ابھی یعنی شادی کی ایک وجہ پوری نہیں ہوئی تو اللہ نے امرأة کا لفظ یوز کیا. پھر آیت کا اگلا ہی حصہ ہے کہ ووہبنا له یحیٰ, پھر ہم نے ان کو یحیٰ عطا کر دیا, واصلحنا له زوجہ, اور ہم نے اس کی زوجیت کو اس کے لیے درست کر دیا. پہلے امرأة تھے اور اس کے بعد زوجہ کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے استعمال کر دیا. تو اب یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا, اب ایسا نہیں کہ جن خواتین کی اولاد نہیں ہے تو وہ پریشان ہو جائیں, یہ تقدیر کے کچھ فیصلے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کچھ تقدیر کے فیصلے. میں نے کہا نا کہ امرأة بھی اچھا ورڈ ہے, فرعون کی وائف کے لیے یوز ہوا ہے امرأة, جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی, جن کی ایک دعا قرآن میں, پہلی عورت ہے جس کی دعا قرآن میں مینشن ہے, رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. کسی نبی نے ایسی دعا نہیں مانگی لیکن انہوں نے مانگی ہے, تو ان کے لیے بھی امرأة کا ورڈ یوز ہوا. لیکن کیوں یوز ہوا؟ اب یہ ہے کہ ان کے شوہر ان کے لیے خیر کا باعث نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو امرأة کا لفظ استعمال کیا گیا, لیکن یہاں ابو لہب کی بیوی کے لیے امرأة کا لفظ کیوں آیا, حالانکہ ان کے پاس تو اولاد بھی تھی. لیکن وہ دونوں میاں بیوی خیر کا ذریعہ نہیں تھے, سمجھ آتی ہے بات؟ تو یاد رکھیے گا کہ ٹو نیگیٹو پیپل کین ناٹ میک اے پازیٹیو سوسائٹی, کہ دو منفی لوگ ایک مثبت معاشرہ نہیں بنا سکتے. تو جو ہارمنی ہے, جو خیر ہے, وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے, اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہی جڑی ہے. تو جو میاں بیوی مل کے اللہ کے اطاعت کریں گے وہ ایک کامیاب کپل ہوگا. اگر شوہر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور بیوی اس پر چپ ہے اور اس کے ہاں میں ہاں ملائی جا رہی ہے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اگر میں نے کچھ اس طریقے کا کیا تو کچھ مجھے میرے گھر سے نکال دے گا, یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا, یا وٹ ایور جتنی بھی سوچیں آتی ہیں, یا شوہر کی محبت میں انسان اتنا اندھا ہو جائے, یا بیوی کی محبت میں کہ بس ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ملاتا جائے, یہ دیکھے ہی نہ کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, تو ایسا کپل کبھی بھی معاشرے میں خیر کا باعث نہیں بن سکتا. یاد رکھیے گا, ان دونوں کے پاس سب کچھ تھا, سب کچھ تھا, لیکن اللہ نے اس کی بیوی کے لیے کیا یوز کیا؟ امرأة کا لفظ. بچے تھے, 10 بچے تھے, لیکن امرأة کا لفظ کیوں یوز کیا؟ کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ نیگیٹو کاموں کو پروموٹ کرتی تھی, منفی کاموں میں ساتھ دیتی تھی, اور بہت ساتھ دیتی تھی. اس نے بھی آج کل ایک اور بڑا عجیب کانسیپٹ پایا جاتا ہے, اچھا میں اپنے شوہر کی بات کیسے نہ مانوں, میں کیسے نہ مانوں, شوہر کی اطاعت تو مجھ پہ واجب ہے. وہ مجھ سے کہہ رہے کہ فلاں سے ناراض ہو تو میں اس لیے ناراض ہوں, میں نہیں جاتی, وہ مجھے نہیں جانے دیتے. یا میرا شوہر کہہ رہا ہے کہ پردہ نہیں کرو, آج کل اتنے کامن ہے یہ چیز کہ میرا شوہر کہہ رہا ہے کہ پردہ نہیں کرو, میں کیسے اس کی بات نہ مانوں. اس نے بھی دیکھے نا, غلط کام میں بات مانی ہے اپنے شوہر کی اور صحیح مانی ہے, لیکن کیا ہوا؟ آگے جا کے دیکھیے گا کہ یہ اپنے شوہر کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے. تو یہاں سے سبق کیا ملتا ہے کہ ہارمنی صرف اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے. تو اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں, اسی لیے اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا, جو پچھلے ہفتے کی دعا تھی کہ اللہ ہمیں اچھے زوج عطا کیجیے, کہ جن سے صرف یہ نہ ہو کہ ہماری اسپیشیز آگے بڑھیں, جو جن کے ساتھ مل کے ہم خیر کے کاموں میں آگے جا سکیں, یہ مقصد ہے اور یہ بہت بڑا مقصد ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز یاد رکھیے گا, اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ بھی انسان ہیں اور آپ جس انسان سے شادی کرنے جاتے ہیں وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے, تو اس لیے غلطی ادھر سے بھی ہو سکتی ہے, غلطی ادھر سے بھی ہو سکتی ہے, کمی ادھر سے بھی ہو سکتی ہے, کمی ادھر سے بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم ہیومن بینگس ہیں. تو ہمیشہ اپنے جو آپ کا اسپاؤس ہے اس کی پازیٹیو سائڈ کو دیکھیں, اچھی سائڈ کو دیکھیں. لیکن اگر کسی کے اسپاؤس میں نیگیٹیوٹی زیادہ ہے تو اس وقت اللہ سے اس کا فضل مانگا کریں, اللہ سے دعا مانگا کریں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کے رحمت سے کبھی بھی انسان مایوس نہ ہو. اور یہاں پہ ایک واقعہ بھی بتایا جاتا ہے, اور یہ سچا واقعہ ہے, کہ ایک عورت تھی بہت پڑھی ہوئی, الہدا سے ہی وہ پڑھی ہیں, اور سینئر سٹاف میں تھی وہ, بہت زیادہ نیک, اور بہت سال انہوں نے الہدا میں اس طرح کام بھی کیا. اس کے بعد جب ان کی شادی ہو گئی تو وہ آئی تھنک یو کے چلی گئی. ان کا جو شوہر تھا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا, بالکل نماز نہیں پڑھتا تھا, جس کی وجہ سے وہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت اریٹیشن ہوتی تھی کہ یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا, کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا. میں بعض دفعہ روتی بھی تھی, بعض دفعہ مجھے میں کہتی تھی کہ اب میں بس چلی جاؤں گی, کیونکہ جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا وہ آگے کیا کرے گا, یہ وہ, مطلب بہت مجھے ہوتا تھا. لیکن پھر مجھے ایک امید تھی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس طرح کرتے کرتے میرے 10 سال گزر گئے ہیں. 10 سال کے بعد مجھے میں پریگننٹ ہوئی, اللہ نے مجھے ایک امید دی. تو میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہی تھی, اور یعنی میری لاسٹ ریس تھی, اور میں فجر کی نماز پڑھ رہی تھی. کہتے ہیں کہ جب میں نے نماز پڑھی تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے ہسبینڈ بھی نماز پڑھ رہے ہیں, میں کچھ نہیں بولی. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ دن کو تو وہ باہر تھے, جب اگلے دن وہ تہجد پڑھ رہے تھے, میں اٹھی تو وہ تہجد پڑھ رہے تھے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اگر تم اس حال میں بھی اللہ کو نہیں بھول سکتی تو میں کیوں بھولا ہوا ہوں اللہ کو. تو تو وہ نماز پر کہتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آج تک ہمارے بچے اتنے بڑے ہو چکے ہیں، میری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، میرے شوہر کی کوئی نماز قضا نہیں ہو رہی۔ تو ایک نیک عورت کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے، وہ بہت کچھ کر سکتی ہے۔ تو دیکھیں وہ مایوس نہیں ہوئی تھی اللہ کی رحمت سے، لیکن ہم اکثر مایوس ہو کے اپنا مثبت کردار نبھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہم جب مایوس ہوتے ہیں نا ہم اپنا پازیٹیو رول نہیں ادا کرتے۔ پھر آگے دیکھیے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کہ اب اس کی بیوی کیا کرے گی کہ وہ لکڑیوں کے گھٹے اٹھا کے لائے گی۔ کیوں ایسا وہ کیوں کرے گی؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ عورت اپنے شوہر کی آگ کو خود فیول دینے والی ہوگی۔ اللہ اکبر، یعنی وہ ابو لہب آگ میں جلے گا اور یہ جہنم میں اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی کہ یہ لکڑیاں جمع کرے گی جہنم میں اور لا کے ادھر رکھے گی اور پھر آگ بھڑکے گی۔ اب آپ کو کچھ چیز سمجھ آ رہی ہے؟ ذات الہب، ذات الہب اس آگ کو کہتے ہیں نا جب بہت سوکھی لکڑیاں اکٹھی ہو جائیں اور جب آپ آگ جلائیں تو وہ ایک بہت چمکتی ہوئی آگ نکلتی ہے۔ تو آگ کا ایندھن ابو لہب کے لیے کون جمع کرے گا؟ اسی کی بیوی جہنم میں جمع کرے گی۔ اور یہ نہیں کہ صرف ابو لہب کو جلائے گی، خود جمع کر کے لائے گی اور دونوں جلیں گے، پھر جمع کر کے لائے گی اور دونوں جلیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ اپنے شوہر کے غلط کاموں میں یہاں پہ اس کو موٹیویٹ کرتی تھی، ایکٹیو کرتی تھی، اس کی مدد کرتی تھی، تو وہاں سزا میں بھی اس کی مدد کرے گی۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تو تعاون کرو لیکن برائی اور شر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون ہرگز نہ کرو۔ ایسی کیا محبت کہ جو انسان کو اتنے غلط طریقوں پر لے جائے کہ انسان یہ بھی نہ دیکھے کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو خدارا اپنے اسپاؤسز کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کریں، برائی کے کاموں میں ہرگز بھی تعاون نہ کریں۔ وہاں آپ صبر کریں، آپ اپنا ہاتھ تھوڑا پیچھے کر لیں، لیکن ان کے ساتھ برابر کھڑا ہونا یہ کوئی بھی سمجھداری کا کام نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز یاد رکھیے گا، حمالۃ الحطب آج کی کلاس کی بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اب دیکھیں حما فعال کے وزن پر ہے، اور عرب میں یہ ورڈ یوز ہوتا تھا کہ جو سلیو وومنز ہوتی تھی، جو غلام خواتین ہوتی تھیں، ان کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ وہ لکڑیوں کو اٹھا کے لاتی تھی اور پھر صحرا میں جلاتی تھی اور آگ سے ماحول روشن ہوتا تھا۔ اب ام جمیل کے منہ پہ یہ تماچا تھا، کیوں اور یہ کام وہ کیوں کرے گی کہ وہ لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لائے گی اور اس سے آگ جلائے گی؟ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ اور بھی تو اتنی سزائیں ہو سکتی تھیں، لیکن یہ کام کیوں کہ وہ لکڑیاں مختلف جگہوں سے اٹھا اٹھا کر لائے گی اور اس سے وہ آگ بھڑکائے گی؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہے، لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ وہ مختلف جگہوں سے لکڑیاں لائے گی اور اس سے آگ بھڑکائے گی؟ جی سارے ٹھیک ہے، ادھر سے کسی نے صحیح جواب دیا، ٹھیک ہے جی جی۔
دنیا میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت صحیح کرتے تھے، سب سے زیادہ معاشرے میں ان کا آپس میں محبت کی شادی ہوتی تھی، اور حسن میں بھی سب سے زیادہ برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔
اس کے بارے میں ایک اور چیز آتی ہے، ام جمیل کے بارے میں اس کا ایک اور کردار تھا، کانٹے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سزا کیوں کہ مختلف جگہوں سے لکڑیاں لائے گی اور آگ جلائے گی؟ بارک اللہ فیکم، اب آپ اصل بات پہ آئے ہیں، دیکھیں جیسا عمل ویسی سزا۔ وہ یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ نمیمہ کرتی تھی، نمیمہ کس کو کہتے ہیں؟ چغلی کرتی تھی، مختلف گھروں میں جاتی تھی اور سن بن لیتی تھی، ایک کی جگہ ایک ایک گھر جا کے وہاں بات کرتی تھی دوسرے کو، اور یہ سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ حالانکہ اتنی امیر تھی، لیکن دیکھیں حسد اور تکبر انسان کو کیا کتنے حقیر حقیر کام کروا دیتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ مختلف جگہوں سے وہ جاتی تھی اور پھر آ کے چگلی لگاتی تھی لوگوں کے درمیان, یعنی اور رسول اللہ کے درمیان آگ لگاتی تھی, وہ آگ لگانے والا کام کرتی تھی. تو قیامت میں بھی اس کی یہی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ آگ لگائے گی. اور جو آگ لگاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے, وہ خود نہیں جلے گا؟ ہم تو ایک یعنی ایک جو ہماری جگہ اسپیسیفک بنی ہوتی ہے جہاں ہم آگ جلاتے ہیں, لیکن تب بھی ہمارے ہاتھوں کے کیا حالات ہوتے ہیں, اتنا ہم خود کو بچاتے ہیں. لیکن ایک کمرہ ہو جس کمرے میں ہی آگ ہو اور آپ اس کمرے میں جا کے آپ پھر آگ جلائیں, اس بندی کا کیا حال ہوگا آپ امیجن کریں. تو ام جمیل تین بنا پر اس کی یہ سزا ہے. نمبر ون تو یہ تھی کہ وہ کیا کرتی تھی, ایک تو غلط کاموں میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی تھی, تو اس لیے آج بھی ساتھ ہی ہوگی اور اسی طرح فیول دے رہی ہوگی اپنے شوہر کو. نمبر ٹو کیا کہ نمیمہ کرتی تھی, نمیمہ سے مراد چغلی کرتی تھی. اور یہ تو آپ کو واقعہ بھی یاد ہوگا کہ رسول اللہ ایک دفعہ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو دونوں کو بہت سخت سزائیں دی جا رہی تھیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑے گناہوں کی وجہ سے نہیں, بلکہ ان میں سے ایک تو وہ تھا جو طہارت کا اہتمام نہیں کرتا تھا, یعنی کال آف نیچر کے بعد اپنی طہارت کیسے حاصل کرتا اس کو نہیں پتا تھا, اور نمبر ٹو چغلی کرنے والا تھا. اب غیبت اور چغلی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ غیبت ایسی ہوتی ہے کہ غیبت ہم کسی بھی بندے کی کر سکتے ہیں. بعض دفعہ اپنے شوہر جو بہت پیارا ہوتا ہے اس کی بھی غیبت انسان کر دیتا ہے, بعض دفعہ اپنی اولاد کی بھی غیبت کر دیتا ہے, اپنے ٹیچرز کی بھی, اپنے ماں باپ کی بھی بعض دفعہ انسان غیبت کر دیتا ہے. تو غیبت میں ہمیشہ نفرت نہیں ہوتی, لیکن چغلی میں ہمیشہ نفرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ غیبت اور چغلی میں فرق ہوتا ہے. اور غیبت میں وہ برائی بندے کے اندر موجود ہوتی ہے, لیکن چغلی میں بھی اکثر ہوگی, لیکن چغلی میں بہت زیادہ فساد بڑے لیول کا ہوتا ہے غیبت کی بنسبت. غیبت کا افیکٹ بندے کے اپنی اس ذات پر ہوتا ہے, لیکن چغلی کا افیکٹ پورے معاشرے پر جاتا ہے. تو اس لیے وہ یہ کام کرتی تھی تو اس کی سزا بھی بہت بری ہوگی. اب آخری آیت اس صورت کی کہ فی جیدہا حبل من مسد, اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی. جی تیسری وجہ, پہلی وجہ میں نے آپ کو کیا بتائی ہے, غلط کاموں میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی تھی, نمبر ٹو کیا کرتی تھی چغلی لگاتی تھی, اور نمبر تھری وہ یہ کام کرتی تھی کہ اس کو بڑا غرور تھا اور وہ ہر وقت نیگیٹو کاموں میں ایکٹیو رہتی تھی. تو اس لیے وہاں پر بھی وہ ایکٹیو ہی رہے گی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں آخری جو آیت ہے کہ اس کی گردن میں ایک رسی ہوگی جو ٹویسٹڈ ہوگی. اب جیت, جیت کس کو کہتے ہیں؟ گردن کا وہ حصہ جو چین سے لے کر یہاں تک آپ دیکھیں کالر بون تک آتا ہے, اس کو جیت کہتے ہیں. یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا, کہا جاتا ہے کہ جو اس کا ہار تھا نا وہ بھی اتنا ہی بڑا تھا جس کو وہ ہر وقت پہنے رکھتی تھی. تو اب وہی ہار ایک رسی میں بدلے گا جو یہاں سے یہاں تک آ جائے گا. آپ خود سوچیں گلے میں کبھی کوئی ایسا دوپٹہ پھنس جائے تو کیا بندے کی حالت ہوتی ہے, اور وہ بھی ٹویسٹڈ رسی, مڑی ہوئی رسی. اور عربی میں جیت کہتے ہیں, مسد اس موٹی رسی کو کہتے ہیں جو کنویں میں ڈالنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی, یعنی خوب خوب موٹی رسی ہوتی تھی, اس کو جیت کہتے تھے. اور اسی طرح جو جیت ہے عرب میں ایسی امیر عورت کے لیے استعمال ہوتا تھا جو بہت زیادہ جولری پہنتی تھی, تو اس لیے یہ بھی بہت زیادہ زیور پہنے رکھتی تھی اور اس پہ بڑا غرور کرتی تھی. اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن بھی اس کو ایک زیور پہنائیں گے, لیکن دنیا کے زیور سے وہ مختلف زیور ہوگا. اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی آتی ہے, انہوں نے زبان سے بہت فساد کیا تھا. چغلی بھی زبان سے ہوتی ہے نا, اسی طرح اور بھی یہ اشعار بھی جب بولتی تھی تو زبان سے. تو اس جگہ کو کیوں قرآن میں مینشن کیا گیا کہ اس کے پورے جسم کو بھی سزا ملے گی, لیکن اس جگہ کو کیوں مینشن کیا گیا؟ کیونکہ ہمارا جو ساؤنڈ باکس ہوتا ہے, ہماری آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ یہاں سے, اس حصے سے نکلتی ہے. ہمارا ساؤنڈ باکس جسم کے اس حصے میں موجود ہے. آپ دیکھیں جس کا گلا دبایا جائے تو وہ آواز نہیں نکال سکتا, تو آواز نکلنے کی اصل جگہ کہاں ہے؟ جیب میں, یہاں پہ, ادھر, یہ جہاں پہ میں اشارہ کر رہی ہوں. تو اس لیے آج جو زبانیں بڑی چلتی ہیں اللہ کے خلاف, کل یہی زبانیں بند کر دی جائیں گی. آج یہ اشعار بڑے پڑتی تھی اور چغلیاں بڑی کرتی تھی، تو اسی کے اکارڈنگ سزا بھی کیسے ملے گی کہ ایک رسی جو اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی، پھر اس کی کوئی بھی آواز نہیں نکلے گی. اللہ اکبر. تو جیسا عمل ویسی سزا. اب یہاں پہ دیکھیں ہم اینڈ کرتے ہیں اس صورت کو کہ یہاں پہ چار سینیریو کے خواتین کا ذکر ملتا ہے پورے قرآن میں، چار طرح کے خواتین کا. ٹھیک ہے، ایک تو وہ خاتون ہوتی ہے کہ جو خود بھی بہت بہتر ہوتی ہے اور اس کا ولی بھی بہت بہتر ہوتا ہے، یعنی بہترین خاتون وتھ بہتر ولی. ولی سے مراد شوہر نہیں ہے، یعنی ولی کے ساتھ ہوتی ہے، ان میرڈ. ٹھیک ہے، اس میں کون سی خاتون آ جائیں گی؟ کوئی آپ کے ذہن میں ہے قرآن میں؟ جی حضرت مریم. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ تو نہیں تھی نا. ایک قسم عورتوں کی کون سی ہوتی ہے کہ بہترین عورت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ولی بھی بہترین ہوتا ہے. دوسرے قسم کی عورت وہ ہوتی ہے کہ بہترین عورت لیکن بدتر شوہر. کوئی مثال ہے؟ حضرت آسیہ، بہترین عورت اور بدتر شوہر. تیسری طرح کی ہوتی ہے کہ بہترین شوہر لیکن بدتر بیوی، حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام. اور چوتھی طرح کی یہ ہے کہ بدتر شوہر اور بدتر بیوی. اس میں کون سے آ جاتے ہیں؟ ابو لہب اور ام جمیل. اور یہ جو ایک اور رہ گئی ہے نا کہ بہترین عورت اور بہترین یعنی اس کا شوہر، وہ پہلی کیٹیگری میں وہ بھی آئیں گے. اس میں کوئی مثال آپ کے پاس ہے؟ بہت زیادہ مثالیں، حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، رسول اللہ اور رسول اللہ کی وائف، حضرت فاطمہ اور حضرت علی. اسی طرح بہت ساری اس طریقے کے جو خوبصورت جوڑے ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. تو گویا ایک عورت ان چار کرداروں میں سے کسی ایک کردار میں ضرور ڈھالی جاتی ہے. تو ہمیں اللہ سے پہلے تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں پہلی کیٹیگری میں شامل فرمائیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر کبھی اللہ ایسی کیٹیگری میں شامل فرما دیں کہ جس میں بدتر شوہر آ جائے، کیونکہ یہ تقدیر کے معاملے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی کبھی انسان یہ مت سوچے کہ اب تو میں مکمل خسارے میں ہوں. اس میں بھی حضرت آسیہ کا رول ہمیں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح کوئی شوہر یہ نہ سمجھے کہ میری بیوی تو بہت عجیب ہے تو اب میرا کیا ہوگا. اس وقت حضرت نوح اور حضرت لوط کا کردار ہمیں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی سورہ نصر، جس کا عملی پوائنٹ یہی ہے کہ بس جیسے ہم ہوں گے اسی طریقے کی ہمارے لیے راہیں کھلتی جائیں گی، اسی طریقے کا کل قیامت والے دن ہمارا انجام ہوگا. تو اب ہم اس سورت کو اگین سنتے ہیں. آئی ہوپ کہ اب آپ کو انشاءاللہ یہ سنتے ہوئے بہت مزہ آئے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما کسب، سيصلى نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حق میں بھی اچھا بنا دیں اور ہمیں دوسروں کے حق میں بھی اچھا بنا دیں. ہم جس روپ میں ہوں ہم ایٹ لیسٹ ایک خوبصورت کردار ادا کریں، اور ہر انسان بس وہ دیکھے کہ آج جو میں عمل کر رہا ہوں، کیونکہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اچھا عمل ہے یا برا، اسی کے اکارڈنگ اس کو سزا بھی ملے گی. تو اس لیے انسان یہ جو صورتیں ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لا رہے ہیں کہ ہم ان سے کچھ سیکھ لیں اور ہم اپنے اوپر نظر دوڑائیں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. یہ بھی ایک عورت تھی، حضرت آسیہ بھی ایک عورت تھی. ٹھیک ہے، تو فرق کیا آ گیا؟ اس کے ان کے پاس بھی بہت نعمتیں تھیں. حضرت آسیہ کہا جاتا ہے کہ فرعون احساس سے عاری شخص تھا، اور ان کی ایجپشن بکس میں آتا ہے کہ اگر آسیہ نہ ہوتی تو وہاں کے لوگوں کو کبھی نہ پتہ چلتا کہ فرعون میں بھی احساس نام کی چیز ہے. یعنی اگر فرعون کو کسی سے محبت ہوئی تھی تو کس سے ہوئی تھی؟ حضرت آسیہ سے ہوئی تھی، تو لوگوں کو پتہ چلا تھا او اس کے بھی اندر دل ہے اور اس کے اندر بھی ایک نرم گوشہ موجود ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں تھا، ایون اولاد کے لیے بھی نہیں تھا. اسے سے کوئی غرض نہیں تھی کہ میری اولاد نہیں ہے. اس نے اتنا بڑا محل حضرت آسیہ کی محبت میں تعمیر کروایا تھا. لیکن وہی محل جب سامنے حضرت آسیہ کو لٹکایا گیا تو انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے, ربی بنی لی عندک بیتن فی الجنہ, مجھے ایسا گھر چاہیے. اور کہاں چاہیے؟ جنت میں چاہیے, اور اللہ آپ کے پڑوس میں چاہیے. کیسی عورت ہے خود سوچیں, کتنے خوبصورت ان کے ایک ظرف دیکھیں. اور فرعون جیسے جیسے سزائیں دیتا گیا کہتا رہا کہ ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. یعنی وہ مارنا نہیں چاہتا تھا, اس کو محبت تھی حضرت آسیہ سے. چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتا گیا, ہلکی پھلکی ہلکی پھلکی. وہ ہلکی پھلکی نہیں تھی, بہت سخت تھی. آپ نے پڑھی ہوگی ساری ہسٹری کی کیسی کیسی سزائیں تھیں, لیکن آخر میں تنگ آ گیا. اور ظاہری بات ہے اس کو ایک غرور تھا, اور وہ لوگوں کو مارتا تھا کہ میں الہ ہوں. پھر جب آخر میں اس کی بیوی نے بات نہ سنی تو اس نے کیا کیا کہ تنگ آ کے پہلے تو محل کے سامنے جب لٹکایا تو میخیں ٹھکوائی دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پاؤں میں. پھر کہا کہ اب بھی تم اس کو مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب بھی میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتی ہوں. تو جب بہت تھک گیا فرعون بھی مسلسل کوششوں کے باوجود, اور حضرت آسیہ نہ ہٹی, تو اس نے تمام ملک سے زہریلے بچھو منگوائے اور ایک گھڑا کھدوایا, اس میں بچھو ڈالے اور حضرت آسیہ کو ڈال دیا اور اوپر سے کور کر دیا. کچھ ٹائم بعد, کیونکہ وہ بچھو فوراً سے ان کی ساری اسکن اتار کے لے گئے اور گوشت اور ہڈیاں تھیں, اس کے بعد اس نے اوپر نمک اور مرچیں ڈلوائی ان کے زخموں پہ, جس سے حضرت آسیہ کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو دیکھیں عورت ادھر بھی ہے, ادھر بھی شوہر بہت محبت والا ملا تھا, ادھر بھی دولت کی ایک کثرت تھی, اور ایک تخت والا بادشاہ کی بیوی تھی, اور جس پہ ایک اتنا بادشاہ خود اس پہ ناز کرتا تھا. لیکن کیا ہوا؟ اللہ کو پہچان لیا اس نے, تو اللہ نے آج تک ان کی ناموری برقرار رکھی ہوئی ہے. تو انسان کی اصل ناموری دولت کے ساتھ نہیں ہے, حسن کے ساتھ نہیں ہے, اچھی ناموری انسان کی اللہ کی اطاعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہماری اگلی سورت ہے, ہمارے پاس ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے, اس لیے آپ فریش ہو کے بیٹھیں, تھکے نہیں. اگلی سورت بہت خوبصورت ہے, اور اسکالرس کے نزدیک تمام صورتوں میں سے سب سے آسان صورت وہ ہے, اس لیے ہم آج اس کو بھی ختم کریں گے, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو ہم نے پورا پارا بھی ختم کرنا ہے. اس لیے آپ اسٹریٹ ہو کے بیٹھیں. کتنے لوگ تھک چکے ہیں؟ اگر آپ تھک گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بہترین اجر دیں گے. چلیں سیدھے ہو کے بیٹھیں, آپ پانی پی سکتے ہیں. ہم تلاوت سنتے ہیں اور پھر اگلی سورت شروع کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.
اب دیکھیں, میں جب یہ سورت پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ پہلے کتنا وہ ماحول دیکھ دیکھ کے ایک عجیب سی وہ ایک گھٹن آ رہی تھی نا, کہ کیسا ماحول ہے, اللہ کے نبی کے ساتھ کیسا ظلم ہوا جا رہا ہے, اور کس طرح ایک نیگیٹو ماحول ہے. اب اتنی خوبصورت ایک صورت آ رہی ہے جس میں بہت امیدیں دلائی گئی ہیں. اس صورت کے تین نام ہیں, سورہ نصر, سورہ فتح اور سورہ توضیع. تا واو دال یا عین, ٹھیک ہے؟ توضیع کا مطلب ہوتا ہے الوداع کرنے والی صورت. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آخری مکمل صورت ہے, ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگ کنفیوز ہوں گے کہ آخری صورت تو الیوم اکملت لکم وہ نہیں تھی آخری آیت, یا ایک اور سود والی. تو یاد رکھیے کہ وہ آیت ہے, یہ صورت ہے, یہ آخری مکمل صورت ہے. فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے, اور تمام اسکالرس کا اتفاق ہے کہ یہ مدنی صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو امید دلائی تھی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, کہ آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور ان حالات میں یہ تھا کہ رسول اللہ نے سب کچھ چھوڑ دیا, اپنے مکہ جیسے خوبصورت شہر کو چھوڑا, مسلسل دشمن, ایک دشمن ہٹتا ہے تو دوسرا آتا ہے, اور 313 لوگ ہیں, اور بدر جیسا معرکہ ہوتا ہے, اور احد جیسا, اور اس طریقے کے غزوات ہو رہے ہیں, اور قلت ہے، خوراک کی قلت ہے اور مال کی قلت ہے اور طرح طرح کی آزمائشیں ہیں. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنی مشن کی کامیابی دیکھی ہے، مکہ فتح ہو گیا اور جزیرہ اسلام پر، جزیرہ عرب پر اسلام نافذ ہو گیا ہے. فتح مکہ کہا جاتا ہے کہ ہسٹری کی سب سے بڑی فتح تھی، جس میں سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوئے ہوئے تھے، یعنی اسلام نافذ ہو چکا تھا. اس صورت میں بیسیکلی بس یاد رکھیے گا کہ دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، دو باتیں بتائی جائیں گی. ایک آپ کی ہی زندگی میں مشن کی تکمیل کی بشارت، کہ رسول اللہ کی زندگی میں ہی آپ کے مشن کو تکمیل ملے گی اور اسلام ہر سو پھیلے گا. اور نمبر ٹو، اس صورت میں رسول اللہ کی وفات کی خبر ہے. اب کیسے وفات کی خبر ہے؟ آپ کو کہیں سے لگا؟ آپ دوبارہ سے تلاوت سنیں، کہیں سے بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کی خبر ہے اس میں؟ آپ غور کریں تلاوت پہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انہو کان توابا.
جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت خوش ہوئے، جبکہ حضرت ابو بکر رونا شروع کر دیا. یعنی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس سورت کا اصل پیغام کیا ہے. اور میں سوچ رہی تھی کہ حضرت ابو بکر پہ کیا گزری ہوگی کہ جب ان کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ میرے محبوب کا آخری وقت آ پہنچا ہے. انہوں نے جب یہ سورت سنی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. اچھا، اب ہم اس سورت پہ آتے ہیں. اس سورت کی پہلی آیت ہے، آپ اس میں دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس سورت میں دو چیزیں ہوں گی، آپ کے مشن کی تکمیل ہوگی اور دوسری یہ بتایا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب آ چکا ہے. اس سورت میں کوئی ایسا مشکل الفاظ نہیں ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ سب سورتوں میں سے ایک آسان سورت ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کے ٹرانسلیشن اور اس میں سے جو عملی پوائنٹس ہیں بس ان کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح. اب دیکھیں یہاں پہ اذا کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب غور کریں، اذا تو اذا مستقبل کے لیے آتا ہے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ جب، تو جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح مل جائے. اب فتح اور نصرت، کیا فرق ہے فتح میں اور نصرت میں؟ بیسیکلی نصرت سے مراد ہوتا ہے التأیید والتوفیق والمساعدہ، یعنی توفیق کا ملنا، مدد کا ملنا اور راستوں کا آسان ہونا. اس کے بعد فتح کا لفظ آیا، اور فتح کہتے ہیں مادی کامیابی اور عسکری کامیابی، ٹھیک ہے. یہ دو لفظ استعمال ہوئے نا، اگر آپ دیکھیں نصر اللہ والفتح، تو نصر اور فتح میں کیا فرق ہے؟ سمجھ آ گیا آپ کو؟ اب یہاں پہ دیکھیں، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ فیہا بشارہ و اشارہ، کہ اس میں بشارت ہے اور اشارہ ہے. بشارت کون سی ہے؟ کہ دین رسول اللہ کی زندگی میں مکمل ہونے جا رہا ہے، آپ کے مشن کی تکمیل ہونے جا رہی ہے. اور اشارہ کس کی طرف ہے؟ اجل رسول قد اقترب، کہ رسول اللہ کی ڈیتھ کا وقت قریب آ چکا ہے. اب یہ دیکھیں کہ کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت فتح مکہ کے موقع پہ نازل ہوئی، لیکن 8 ہجری کا یہ واقعہ ہے. اور اس کے بعد 2 سال کے اندر پے در پہ لوگ وفود آنے لگے، اور کبھی کون سا وفد آتا اور کبھی کون سا وفد آتا، اور لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. یعنی فتح مکہ کے وقت بھی مسلمان تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک یا دو شخص تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ بھی ڈر کے مارے بھاگ گئے تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. لیکن میجورٹی کیا تھی؟ مسلم تھی. اور اس کے بعد بھی ارد گرد کے لوگ بھی 2 سال جب رسول اللہ زندہ رہے تو وفود آتے رہے اور اسلام قبول کرتے رہے. یہی جو چیز اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, اور تم دیکھو گے کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے. اور مسلمانوں نے یہ دور دیکھا تھا. کب دیکھا تھا؟ پھر کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کو وقت نہیں ملتا تھا, اتنے وفود آتے تھے, ایک وفد صبح, ایک دوپہر, ایک شام کو, اور ایٹ اے ٹائم کتنے وفود آتے تھے اور اسلام لاتے جاتے تھے. تو گویا فتح مکہ کے بعد 2 سالوں میں جزیرہ عرب مشرقین سے پاک ہو گیا. تو سب سے بڑی فتح فتح مکہ تھی. اب اس کے بعد آگے دیکھیے یہاں پہ جو اگلی آیات ہیں کہ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اب حکم دیا جا رہا ہے کہ کیا کرو, تسبیح کرو. کیسی تسبیح کرو؟ بحمد ربک, اپنے رب کی حمد کے ساتھ. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز کیا کرو, واستغفرہ, اور اس سے بخشش بھی مانگو. تو 3 چیزوں کا مطالبہ کیا گیا. کون سی 3 چیزیں؟ تسبیح, حمد اور استغفار. اور آیت کے آخر میں کیا ہے, انہ کانا توابا, بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. اب یہاں پہ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ رسول اللہ کو استغفار کا حکم دیا گیا کیوں, حالانکہ آپ کے تو اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف تھے. پھر کیوں کہا گیا کہ واستغفر, آپ معافی مانگیں؟
صرف گناہوں پر استغفار نہیں کرنی چاہیے بلکہ نیک کام کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے.
بارک اللہ فیکم. کہ استغفار صرف گناہ کے لیے نہیں ہوتے بلکہ استغفار کی تسبیح اس لیے ہوتی ہے کہ یہ انسان کو احساس بندگی کی طرف لے کر جاتی ہے کہ میں جیسا بھی ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے, تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کی زبان مبارک پر آپ کے آخری زمانہ حیات میں اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے یہ الفاظ جاری رہتے, سبحان اللہ و بحمدہ. میں نے ایک روز پوچھا, یا رسول اللہ آپ کثرت سے یہ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا, مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور پھر آپ نے یہ سورت پڑھی. ابن جریر یہ روایت بیان کرتے ہیں. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ آخرت کے لیے محنت اور ریاضت کرنے میں اس قدر شدت کے ساتھ مشغول ہو گئے جتنا اس سے پہلے نہ تھے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے اس سورت کے حوالے سے کہ حضرت عمر اکثر جو بدر میں موجود صحابہ تھے, شیوخ ہو چکے تھے, ان کو بلاتے اور پھر ان سے کچھ پوچھتے رہتے. لیکن آپ ابن عباس کو بھی بلاتے تھے اور ابن عباس اس وقت بچے تھے. اب کیا ہوا کہ کچھ شیوخ کو یہ چیز پسند نہ آئی, کیونکہ فطرت میں بھی ہوتا ہے جہاں اتنے بڑے بڑے ہوں تو وہاں ایک چھوٹے سے بچے کو ویلیو دی جائے, اس سے پوچھا جائے, اس کی بات پہ عمل کیا جائے. تو حضرت عمر سے انہوں نے جب شکوا کیا تو حضرت عمر نے جواب نہ دیا. ایک دفعہ آپ نے مجلس رکھی اور لوگوں سے پوچھا, یعنی سب اصحاب سے پوچھا کہ اس آیت میں کیا حکم ہے. تو سب نے تقریباً یہی کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ ایک تو بشارت ہے کہ دین مکمل ہوگا, اور دوسرا اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تسبیح اور یعنی استغفار کرو. پھر آپ نے ابن عباس کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کو اس صورت میں کیا سبق مل رہا ہے. تو انہوں نے تیسری چیز ایڈ کی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کا مشن مکمل ہونے جا رہا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میری بھی رائے یہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی بعض دفعہ ایک بچہ زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے بڑوں سے بھی. اور کیوں حضرت ابن عباس کے ساتھ ایسا تھا کہ اللہ کے نبی نے خود ان کو دعا دی تھی کہ اللہم فقہ فی الدین وعلمہ تأویل. تو اس لیے حضرت ابن عباس فوراً سے سمجھ گئے کہ اس صورت میں اصل چیز جو بتائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ کا وقت قریب آ چکا ہے, بس اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا کام وائنڈ اپ کریں. اور کیسے کریں؟ فسبح بحمد ربک, اب اللہ کی تسبیح بیان کریں اس پر کہ اللہ نے ایک نعمت سے آپ کو نوازا, اتنے مشکلات کے باوجود دین غالب آ کر رہ گیا. اور دوسرا بس استغفار کریں, اور استغفار اس لیے کریں کہ اے پیغمبر آپ بھی کون ہیں؟ انسان ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں تسبیح کس کو کہتے ہیں. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا, ہر عیب اور نقص سے اللہ کو پاک قرار دینا. لیکن تسبیح کامل تب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ حمد بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور حمد کیا ہوتی ہے کہ قابل تعظیم صفات کا ذکر کرنا, محبت اور تعظیم کے ساتھ. اس لیے سب سے خوبصورت تسبیح کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. اس میں تسبیح بھی ہے سبحان اللہ اور ساتھ حمد بھی ہے و بحمدہ. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پر ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے کہ سبحان اللہ و بحمدی استغفر اللہ و اتوب الیہ, کہ اس سورت کے نزول کے بعد رسول اللہ اکثر و بیشتر یہی پڑھتے رہتے تھے. کیا پڑھتے رہتے تھے؟ سبحان اللہ و بحمدی استغفر اللہ و اتوب الیہ. اور پھر یہ جو ہمیں پتہ چلتا نا کہ رسول اللہ کثرت سے استغفار کرتے تھے 70 دفعہ اور 100 دفعہ, وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کے نزول کے بعد آپ کثرت سے استغفار کرتے تھے. اور دیکھیں استغفار کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ انسان اللہ کا کبھی حق ادا نہیں کر سکتا, جتنا اعلیٰ درجے کا کام کر لے لیکن پھر بھی کیا کہتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے کام کی تکمیل پر بھی کیا کہو؟ استغفار کرو. کہ اچھے کام کی تکمیل ہو رہی ہے, ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہمارے زندگی کے اتنے سال پورے ہوتے ہیں ہم سیلیبریشن کرتے ہیں, تو اس پر بھی استغفار کیا کرو. کوئی چیز آپ کو مل رہی ہے, آپ کا کوئی کورس کمپلیٹ ہو رہا ہے, شکر کے ساتھ استغفار بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پہ ہے کہ ایک عربی کا محاورہ ہے کہ شکر ادا کرنے کی عادت پر بھی انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی اتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ شکر ادا کریں تو آپ اس پر بھی شکر ادا کریں. اور کیوں؟ لئن شکرتم لازیدنکم. تو چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر آپ شکر ادا کیا کریں. آج کے دور میں لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قلیل ما تشکرون, تم کم شکر ادا کرتے ہو. جہنم میں خواتین کی اکثریت کس وجہ سے ہے؟ ناشکری کی وجہ سے. تو جو کام سب کر رہے ہیں آپ وہ نہ کریں, جو کام کم لوگ کر رہے ہیں آپ وہ کریں. معاشرے میں نیگیٹیوٹی پھیلانے والے بہت سے لوگ ہیں, آپ پازیٹیو بنیں, آپ ایک اچھی سوچ لے کر اٹھیں, آپ لوگوں کی اچھی باتوں کو ڈسکس کریں. آپ سے کوئی نیگیٹو فلاں بندے کی بات کر رہا ہے تو آپ اس بندے کے بارے میں اچھا بتا دیں کہ نہیں اس نے آپ کے بارے میں ایک بار ایسے بھی تو بولا تھا, آپ کی اتنی سائڈ لی تھی. آپ ایک اچھا سورج لے کر باہر آئیں, ایک امید لے کر باہر آئیں. کوئی بیمار ہوتا ہے اور ہم سب اس کو مزید بیمار کر دیتے ہیں, تم تو اتنے کمزور ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہارے کلر کو کیا ہو گیا ہے, کھاتی پیتی کچھ نہیں ہو. نہیں, اللہ کے نبی کتنی ہوپ دلاتے تھے, لا بأس طہور انشاءاللہ, کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں, تم ٹھیک ہو جاؤ گے اللہ نے چاہا تو. آپ بھی امید کا سورج لوگوں کے دلوں میں جگائیں, لوگوں کی زندگیوں میں جگائیں. کوئی آپ کے سامنے اپنے گھر کا شکوہ شکایت کرتی ہے اور ہم آگے سے کہ ہو تم تو بہت مظلوم ہو, تم کیسے رہتی ہو, میں ہوتی نا تمہیں سیدھا کر کے رکھ لیتی, لیکن یہ تم ہو نا, ہم ایسے کہتے, ہم اس کو اور مظلوم بنا دیتے. اچھا بھائی اللہ جی, نہیں, آپ اس کو ایک امید دلائیں, کوئی بات نہیں اس پر بھی اجر ہے, یا کوئی اچھی سائڈ دکھائیں, یا اس سے نکلنے کا طریقہ بتائیں. تو اس لیے ایک مخلص انسان بنیں لوگوں کے ساتھ بھی. اور شکر آپ اس وقت تک ادا نہیں کر سکتے جب تک آپ لوگوں کو طریقہ نہ دکھائیں. کیسے؟ مثلا اللہ نے آپ کو پیس دیا تو آپ لوگوں پر وہ پیس ظاہر کریں, آپ لوگوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنیں گے تو آپ کا قلب اور آپ کی روح آپ کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گی, اور تبھی جا کے آپ شکر ادا کر پائیں گے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آخری جو لیسن ہے, کیونکہ یہ سورت شارٹ تھی, بس میں بتا کے وائنڈ اپ کرتی ہوں, جو مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگا. سورت شروع ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ نصر کے ساتھ. اور اینڈ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اس سے پیچھے وستغفر. آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے نا, وستغفر پر ختم ہوتی ہے. تو گویا یاد رکھیے گا کہ عمدہ اعمال استغفار پر ہی ختم ہوتے ہیں. یہ بہت خوبصورت ایک بات ہے کہ رسول اللہ کی بھی زندگی عمدہ تھی نا, تو اب اینڈ ہو رہی تھی, تو کہا جا رہا ہے کہ استغفار پر اینڈ کریں. مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں, کتنے عمدہ کام کرتے ہیں, کیوں سلام پھیرنے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. ایک بار نہیں, 3 بار کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ ایک عمدہ کام کا وائنڈ اپ بھی استغفار سے کریں. حج کے آخر میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ مجھے نہیں پتہ, میں نے نہیں کیا, لیکن مجھے آج پتہ چلا ہے کہ حج کا بھی جب اختتام ہوتا ہے تو استغفار کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی تسبیح ہوگی جس میں استغفار پڑھا جاتا ہے, تو گویا ہر عمدہ کام کا اختتام کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ استغفار کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نثر اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان کی زندگی استغفار پر اینڈ ہو. جب میرا اور آپ کا آج کا دن استغفار پر اینڈ ہوگا تو اگلا دن نثر کے ساتھ شروع ہوگا, یاد رکھیے گا. تو فتح اور نصرت عظیم نعمت ہے, اور یہ اسی شخص کو ملتی ہے جو توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے. اور آخری جو لیسن ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ نصرت عاجزی اختیار کرنے والوں کو ملتی ہے. یاد رکھیے گا کہ فتح کس کو ملتی ہے؟ عاجزی اختیار کرنے والوں کو ملتی ہے. جو استغفار کہتا رہتا ہے تو اللہ اسی کو نصرت عطا کرتا ہے. اس لیے کبر رسوائی کو دعوت دیتا ہے اور عاجزی نصرت کو دعوت دیتی ہے. یہی وہ ریزن تھی کہ رسول اللہ فتح مکہ کے وقت جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کی کیا کنڈیشن تھی؟ آپ اتنے جھکے ہوئے تھے, اتنے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی اونٹنی کی کوہان, آپ یوں آپ کی داڑھی, لگ رہا تھا کہ آپ سجدہ کیے ہوئے ہیں. یہ عاجزی ہی تھی. تو انسان کو اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت, اللہ کی تائید اسی وقت ملے گی جب انسان استغفار اور شکر کو لازم پکڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ تھی کچھ عملی پوائنٹ. انشاءاللہ جو کچھ رہ گئے وہ ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کر لیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کی دعا انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دی جائے گی. استغفار کی ہی دعا ہے, آپ لوگ بھی بے شک وہ یاد کر لیں. اللہم اغفر لی ذنبی و خطائی و عمدی, کہ اے اللہ میرے گناہوں, لغزشوں اور جان بوجھ کے کیے جانے والے گناہوں کو معاف فرمائیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا, تقبل اللہ منا و منکم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.